نمبر 6 مسلح تصادم عام کانفلکٹ. اقدام کے بعد چھٹا اور آخری مرحلہ براہ راست تصادم کا ہوگا، یعنی موجودہ نظام اور اس کے محافظوں کے ساتھ انقلابی کارکنوں کا باقاعدہ جسمانی تصادم ہوگا، کیونکہ جب آپ نے ایکٹیو ریزسٹنس شروع کر دی ہے تو گویا کہ آپ نے پورے سسٹم کو براہ راست چیلنج کر دیا ہے، لہذا اب موجودہ استحصالی نظام انقلابی تحریک کے کارکنوں کو مکمل طور پر کچلنے کے لیے اقدام کرے گا. اس مرحلے پر انقلابی تحریک کا امتحان ہوگا. اگر تحریک نے انقلاب کے لیے تیاری ٹھیک طور سے کی تھی، کارکنوں کی تنظیم و تربیت درست نہج پر کی گئی تھی، صحیح وقت پر اقدام کا فیصلہ کیا تھا، تو یہ تحریک کامیاب ہو جائے گی. اور اگر تیاری کے بغیر ہی اقدام کر دیا، ابھی نہ تو انقلابی کارکنوں کی متعدد بے تعداد موجود تھی، نہ ابھی ان کی تربیت تھی، نہ لسن اینڈ اوبے کے خوگر تھے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ تحریک ناکام ہو جائے گی. گویا تصادم کے اس مرحلے کے بعد تو تخت یا تختہ والی بات ہوگی، کوئی درمیانی بات نہیں ہوگی. اس تصادم کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ میں بعد میں بیان کروں گا. تحریک انقلاب کے ضمن میں میں نے اب تک جو کچھ عرض کیا ہے اس کو اگر آپ شعری انداز میں سمجھنا چاہیں تو علامہ اقبال کے ایک فارسی شعر کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں. گفتت جہان ما آیا با دمی سازت، گفتم کے نمی سازت، گفتند کے بر ہم زن. اس شعر میں اقبال اللہ سے اپنا ایک مکالمہ بیان کر رہا ہے. اللہ نے مجھ سے کہا، اے اقبال، میں نے تمہیں اپنی جس دنیا میں بھیجا ہے، آیا وہ تمہارے ساتھ ساتھ سازگار ہے؟ کیا تمہیں وہ پسند ہے؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے پسند نہیں. یہاں ظلم ہے، یہاں غریب پس رہا ہے، یہاں مزدور کے رگوں کے خون کی سرخی سے شراب کشید کر کے سرمایہ دار پیتا ہے. خواجاز خون رگے مزدور سازت لال ناب، از جفائے دہ خدایا کشتے دہ کا نہ خراب. انقلاب انقلاب اے انقلاب. سرمایہ دار نے مزدور کی رگوں میں دوڑنے والے خون سے سرخ شراب کشید کی ہے، اور جاگیرداروں کے ظلم و ستم سے دہکاں کی کھیتی خراب ہے. اس کے بچے بھوکے ہیں اور اس کی کھیتی سے اس کی غذا کا اہتمام نہیں ہو رہا. یہ اقبال کی بڑی عظیم نظم ہے جس میں اس نے انقلاب کا نعرہ لگایا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ جب میں نے کہا کہ مجھے تیرا یہ جہاں پسند نہیں، یہ میرے لیے سازگار نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برہم زن، یعنی اسے توڑ پھوڑ دو، دھرم بھرم کر دو، یہاں انقلاب برپا کر دو. اب اس انقلاب کا طریقہ کار کیا ہو، اسے اقبال نے دو مصروں میں بیان کر دیا ہے. پہلے مصرع میں چار مراحل اور دوسرے میں دو مراحل بیان کیے ہیں. با نشہ درویشی در ساز و دما دمزن، چون پختہ شوی خدرا بر سلطنت جمزن. پہلے درویشی کی روش اختیار کرو اور اپنا کام کرتے رہو، دعوت و تبلیغ میں لگے رہو. کوئی پاگل کہے، کوئی گالی دے، تو اسے جواب میں دعا دو، یہ درویشی ہے، گویا بدھ بدھ کے بھکچو بنے ہوئے ہیں. مارا جا رہا ہے تو جواب نہیں دے رہے ہیں. اور جب تیار ہو جاؤ، یعنی تعداد بھی کافی ہو، ٹریننگ بھی صحیح ہو چکی ہو، ڈسپلن کے بھی پابند ہو جائیں اور ہر شے قربان کرنے کو تیار ہوں، تو اپنے آپ کو سلطنت جم کے ساتھ ٹکرا دو. اس ٹکراؤ کے بغیر انقلاب نہیں آتا، واضح سے انقلاب نہیں آیا کرتا. ٹکراؤ میں جانے جائیں گی، خون دینا پڑے گا، ٹھنڈے ٹھنڈے انقلاب نہیں آتا. یہ 6 مراحل جو میں نے گنوائے، یہ کسی ملک کے اندر انقلاب کی تکمیل کے مراحل ہیں. نمبر 7 تصدیر انقلاب. مذکورہ بالا 6 مراحل کے علاوہ انقلاب کا ایک 7واں مرحلہ بھی ہے، اور یہ ایک حقیقی انقلاب کا لٹمس ٹیسٹ ہے. ایک حقیقی انقلاب کبھی بھی اپنی جغرافیائی یا قومی و ملکی حکومتی سرحدوں کے اندر محدود نہیں رہتا، کیونکہ اگر انقلابی نظریہ زوردار، قوی، مضبوط، مدلل اور مبرہن ہے تو یہ لوگوں کے قلوب و اذہان کو اپنی گرفت میں لے گا. چنانچہ حقیقی انقلاب لازماً برآمد یا ایکسپورٹ ہونا ہے، وہ اپنی حدود میں نہیں رہ سکتا. یہ ہے انقلابی عمل کا وہ خاکہ جسے میں نے سیرت نبوی سے اخذ کیا ہے. لیکن دینی اصطلاحات سے صرف نظر کرتے ہوئے عمومی انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب ہم اس خاکے میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور انقلاب نبوی کا رنگ بھرتے ہیں۔ رسول انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی نظریہ اور اس کے تقاضے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی نظریہ کیا ہے؟ ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ توحید، جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے زندہ قوت تھی زمانے میں وہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ جو کبھی انقلابی نظریہ تھا وہ آج ایک مذہبی بحث و نزاع کا موضوع بن کر رہ گیا ہے۔ اب اس نظریہ کے جو انقلابی نتائج و مثبرات ہیں ذرا ان پر ایک نظر ڈال لیں۔ نمبر ایک، انسانی حاکمیت کی بجائے خلافت۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انقلابی نظریہ کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہونی چاہیے موجود الوقت نظام کی جڑوں پر تیشہ بن کر گرے۔ نظریہ توحید کے متضمنات میں سب سے پہلی بات اللہ کی حاکمیت ہے۔ اللہ کے زمین پر نہ کوئی انسان حاکم ہے اور نہ کوئی قوم حاکم ہے۔ ان الحکم الا للہ، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ نظریہ توحید انسانی حاکمیت کی ہر شکل میں نفی کرتا ہے۔ انسانی حاکمیت نہ تو فرد واحد کی بادشاہت کی شکل میں قابل قبول ہے، نہ کسی قوم کی دوسری قوم پر حاکمیت کی شکل میں، جیسے انگریز ہم پر حکمران ہو گیا تھا، اور نہ ہی عوام کی حاکمیت جائز ہے۔ حاکمیت یعنی سوورنٹی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور انسان کے لیے خلافت ہے۔ حاکمیت کی دوسری تمام صورتیں شرک ہیں، اور دور حاضر میں حاکمیت جمہوری پاپولر سوورنٹی کا تصور بدترین شرک ہے۔ شارع قانون ساز صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نمائندے ہیں۔ اب بتائیے، اس سے بڑا کوئی انقلابی نعرہ ہوگا؟ نمبر دو، ملکیت کے بجائے امانت۔ توحید کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہر شے کا مالک حقیقی اللہ ہے۔ یہ انقلابی نعرہ سیاسی نظام کی جڑوں پر تیشے کی طرح گرتا ہے۔ کوئی شخص کسی شے کا مالک نہیں، نہ انفرادی طور پر نہ قومی طور پر۔ اس طرح سرمایہ داری کی بھی نفی ہو گئی اور کمیونزم کی بھی۔ مالک صرف وہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ہر شے کا مالک وہی ہے، اور انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے۔ این امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ میں اپنے جسم کا بھی مالک نہیں ہوں، میرا یہ جسم بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہاتھ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ دماغ، یہ سب کچھ میرے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اس نے مجھے کوئی گھر دے دیا ہے تو وہ بھی اس کی امانت ہے، اولاد دی ہے تو وہ بھی اسی کی امانت ہے۔ چنانچہ ملکیت تامہ اسی کے لیے ہے۔ ہم مالک و مختار نہیں ہیں کہ جو چاہیں کرتے پھریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، اور یہ کہ ہم کو اپنے مالوں میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ سرمایہ دار کا موقف یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میں اسے جیسے چاہوں تصرف میں لاؤں، یعنی استعمال کروں، خواہ اس سے سودی کاروبار کروں یا کسی کو سود پر قرضہ دوں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو سرمایہ کا مالک سمجھتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو امین سمجھیں گے تو آپ کا نقطہ نظر یکسر مختلف ہوگا، پھر آپ اپنا ہاتھ بھی وہیں استعمال کریں گے جہاں اللہ کی اجازت ہے۔ آپ اپنے پاؤں سے بھی اسی راستے پر چلنا چاہیں گے جس پر اللہ چاہتا ہے کہ آپ چلیں۔ آپ کا مال وہیں خرچ ہوگا جہاں اللہ چاہتا ہے کہ آپ خرچ کریں۔ نمبر تین، کامل معاشرتی مساوات۔ کامل معاشرتی مساوات۔ سماجی سطح پر توحید کا تقاضا یہ ہے کہ بنیادی طور پر، پیدائشی طور پر تمام انسان برابر ہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں۔ اس ضمن میں ایچ جی ویلز کی گواہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ انسانی اخوت، مساوات اور حریت کے واعظ پہلے بھی بہت کہے گئے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی بار ان بنیادوں پر ایک معاشرہ قائم کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسلامی معاشرے میں اگر کوئی اونچ نیچ ہے تو وہ ان کمالات کی بنیاد پر ہے جو آپ نے از خود حاصل کیے ہیں۔ آپ نے علم حاصل کیا تو آپ اونچے ہو گئے، آپ کی عزت کی جائے گی۔ آپ نے تقویٰ کی روش اختیار کی، روحانی مقام حاصل کیا، اب آپ کی عزت کی جائے گی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہے۔ پیدائشی طور پر تمام انسان برابر ہیں، شدر ہو یا برہمن، کالا ہو یا گورا، مرد ہو یا عورت، کوئی فرق نہیں۔ مرد اور عورت کے درمیان فرق انتظامی اعتبار سے ہے، جیسے کسی محکمے میں ایک انچارج اور ایک باہر کھڑے ہوئے قاصد میں۔ بحثیت انسان بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں، لیکن منصب کے اعتبار سے سربراہ شعبہ کا منصب اونچا ہے، قاصد کا نیچا ہے۔ یہ انتظامی معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں پٹھانوں میں بالعموم یہ مساوات نظر آتی ہے کہ سب ایک سا لباس پہنتے ہیں، بڑے سے بڑا زمیندار ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کا لباس ایک ہی طرح کا ہوگا، اور یہ کہ کھانا بھی دونوں ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ عربوں کے ہاں بھی مساوات قائم ہے، اور لنچ ٹائم پر ایک منسٹر کا بواب یعنی دربان اور سواق یعنی ڈرائیور اس کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ مرد اور عورت میں بحثیت انسان کوئی فرق نہیں، صرف انتظامی اعتبار سے فرق ہے۔ ازروئے الفاظ قرآن یا رجال و قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، یعنی مرد کو خاندان کے ادارے کے سربراہ کی حیثیت حاصل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد افضل ہے اور عورت کمتر ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی عورت اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے کروڑوں مردوں سے اوپر چلی جائے۔ کتنے مرد ہوں گے جو حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین کے مقام کو اس طرح دیکھیں گے جیسے آپ آسمان کو دیکھتے ہیں؟ تو نظریہ توحید کے یہ تین نتیجے ہیں جو سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر اور سماجی سطح پر نکلتے ہیں۔ حاکمیت مطلقہ اللہ کے لیے، ملکیت مطلقہ اللہ کے لیے، اور کامل مساوات انسانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریہ توحید کی تبلیغ مکہ کے گلیوں میں گھوم پھر کر کی۔ آپ نے لوگوں کو پکارا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابتدائی دعوت میں ابھی آپ نے اپنی رسالت کا ذکر شامل نہیں کیا، پورے کا پورا زور ایمفیسس توحید ہی پر، توحید پر ہی رکھا۔ اس انقلابی نظریے کی دعوت و اشاعت میں آپ نے اس وقت کے جو بھی ذرائع میسر تھے انہیں استعمال کیا۔ آپ نے گھر گھر جا کر دعوت توحید پیش کی، پھر دو مرتبہ اپنے خاندان والوں یعنی بنو ہاشم کو کھانے پر بلا کر دعوت پیش کی۔ ایک مرتبہ تو لوگوں نے بات ہی نہیں سنی، شور مچا دیا۔ دوسری مرتبہ بات سن لی لیکن سب کے سب خاموش بیٹھے رہے، جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ حاضرین میں سے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، جو پہلے ہی ایمان لا چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، اگرچہ میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور اس پر سارا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ یہ چلے ہیں انقلاب لانے کے لیے اور یہ ہیں ان کے ساتھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، فسدا بما تومر وعرض عن المشرکین، اے نبی جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے اسے ڈنکے کی چوٹ بیان کیجئے اور مشرکین کی ذرا پرواہ نہ کیجئے۔ چنانچہ آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر وا صباحا کا نعرہ لگایا، پھر عکاظ اور دوسرے میلوں میں جا کر دعوت دی، حج کے اجتماعات میں لوگوں کے سامنے دعوت رکھی۔ الغرض جو طریقہ بھی ممکن تھا اسے استعمال کیا۔ اس وقت نہ تو لاؤڈ اسپیکر تھا، نہ کوئی ٹیلی ویژن تھا، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا بھی نہیں تھے، نہ کوئی چھاپا خانہ تھا، نہ کتابیں، نہ رسالے، نہ اخبار، لیکن جو بھی میسر ذرائع اور وسائل تھے انہیں آپ نے استعمال فرمایا۔ اسلامی انقلابی تنظیم اور اس کی اساسات۔ جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے انہیں آپ نے منظم کیا اور ان کی تربیت کی۔ اس تربیت کی سب سے پہلی بنیاد یہ تھی کہ جن لوگوں نے مان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی جانب سے کہہ رہے ہیں، یہ آپ پر وحی آئی ہے، تو پھر ان کے لیے آپ کے حکم سے سرتابی کیسے ممکن ہے؟ کیا نبی کی بات سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ اس سے زیادہ مضبوط جماعت کا آپ تصور نہیں کر سکتے جو نبوت کی بنیاد پر قائم ہوئی ہو۔ آج کی دنیا میں بھی آپ کو مثال ملے گی کہ سچی نبوت تو تنظیم کی بہت بڑی بنیاد ہے ہی، جھوٹی نبوت بھی بہت بڑی بنیاد ہے۔ علامہ قادیانی کی جھوٹی نبوت کی بنیاد پر جو جماعت چل رہی ہے، ذرا اس کا اندازہ کیجئے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اور ان کا لاہوری فرقہ جس نے علامہ قادیانی کو نبی نہیں مانا، وہ منتشر ہو کر ختم ہو گیا۔ تو مضبوط ترین جماعت جو دنیا میں ہو سکتی ہے وہ نبوت کے دعویٰ کی بنیاد پر ممکن ہے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت اور آخری نبوت کی بنیاد پر جو جماعت بنی وہ دنیا کی مضبوط ترین جماعت تھی، جس کے بارے میں قرآن حکیم میں فرمایا گیا محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ اس جماعت میں کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کا صدر منتخب نہیں کیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کی حیثیت سے اور دائی ہونے کی حیثیت سے خود بخود امیر تھے۔ آپ کے ساتھی سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مانا کے اصول پر کاربند تھے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے لیے ایک مثال قائم کرنے کے لیے کہ آئندہ اگر اسی انقلابی جد و جہد کا مسلمانوں نے آغاز کیا تو اس کے لیے جماعت کیسے بنے گی، بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث ملاحظہ کیجئے، جو بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے اور سند کے اعتبار سے اس سے زیادہ صحیح حدیث ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، علی السمع والطاعۃ، اس بات پر کہ آپ کا حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ فی العسر والیسر، تنگی اور سختی میں بھی اور آسانی میں بھی، والمنشط والمکرہ، طبیعت کی آمادگی کی صورت میں بھی اور طبیعت پر جبر کرنا پڑا تب بھی، وعلی اثرۃ علینا، اور چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے ایک نووارد نوجوان کو ہم پر امیر کیوں بنا دیا، ہم آپ کے پرانے خدمتگار اور جانثار ساتھی ہیں، ہم پر اس نوجوان کو کیوں امیر بنا دیا، آپ کا اختیار ہوگا، جو چاہیں کریں، وعلی اللہ ننازع الامر علیہ، اور جس کو بھی آپ امیر بنا دیں گے اس سے جھگڑیں گے نہیں، وعلی نقول بالحق انما کنا ولا لا نخاف فی اللہ لومت لائم، اور یہ کہ ہم حق بات ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے، ہماری جو رائے ہوگی، ہمارے نزدیک جو بات حق ہوگی وہ ضرور کہیں گے، اس لیے زمانے بند نہیں کریں گے کہ لوگ کہیں گے کہ لو جی انہوں نے کیا کہہ دیا۔ یہ ہے آرگنائزیشن کی دوسری بنیاد۔ آپ بھی تجزیہ کر لیجئے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی، کیا آپ پر ایمان لانا ہی کافی نہیں تھا، کیا آپ کی ہر بات ماننی ہے، ادروئے الفاظ قرآنی وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اس کے باوجود آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تو یہ دراصل آئندہ کے لیے رہنمائی کے لیے تھی۔ غزوہ بدر سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی تھی کہ قریش کا ایک قافلہ شمال سے مال تجارت سے لدا پھدا آ رہا ہے، اس کے ساتھ صرف 40 یا 50 محافظ ہیں، جبکہ کیل کانٹے سے لیس ایک مسلح لشکر جنوب سے آ رہا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان دو میں سے ایک پر تمہیں ضرور فتح عطا فرما دے گا، بتاؤ کدھر چلیں۔ کچھ ہم جیسے کمزور لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ حضور قافلے کی طرف چلیں، تھوڑے سے آدمی ہیں، ان پر ہم آسانی سے قابو پا لیں گے، مال غنیمت بہت ہاتھ آ جائے گا اور ہتھیار بھی ملیں گے جن کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید مشورہ طلب فرماتے رہے، تب صحابہ کرام نے اندازہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان طبع کچھ اور ہے، چنانچہ اس مرحلے پر پہلے مہاجرین نے تقریریں کی کہ حضور آپ ہم سے کیا پوچھتے ہیں، جو آپ کا حکم ہو ہم حاضر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے تقریریں کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص بات کے منتظر ہیں۔ مہاجرین میں سے حضرت ایک مقداد ابن اسود نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ حضور جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجیے، ہمیں حضرت موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے جنہوں نے اپنے نبی سے کہہ دیا تھا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب دونوں جائیں اور جا کر جنگ کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، کیا جب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی انتظار کی کیفیت میں تھے، اب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے سخن دراصل انصار کی جانب ہے، بیت اقبا ثانیہ میں طے یہ ہوا تھا کہ اگر قریش آپ کا پیچھا کرتے ہوئے مدینے پر حملہ آور ہوئے تو ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ لیکن صورت واقعہ یہ تھی کہ قریش نے مدینے پر حملہ نہیں کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکل کر تصادم کا آغاز کر چکے تھے، لہذا انصار اس معاہدے کی روح سے مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کے پابند نہیں تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً خیال آ گیا کہ ہو نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تائید کے منتظر ہیں، چنانچہ حضرت سعد نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا روئے سخن ہماری جانب ہے۔ اب دیکھیے کس قدر عمدہ جملہ ہے، فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، یعنی حضور ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم نے آپ کو اللہ کا نبی رسول مانا ہے، اب ہمارا اختیار کہاں رہا، آپ جو بھی حکم دیں گے سر آنکھوں پر، آپ ہمیں جہاں بھی لے جانا ہو لے چلیے، خدا کی قسم اگر آپ ہمیں اپنی سواریاں سمندر میں ڈالنے کا حکم دیں گے تو ہم ڈال دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بیعت کی ضرورت نہیں تھی، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے مطاع تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے بیعت کیوں لی؟ اس لیے کہ آئندہ کوئی مسلمان جماعت بنانے کے لیے انگریزوں سے، روسیوں سے یا جرمنیوں سے کوئی طریقہ مستعار نہ لینا پڑے، بلکہ جماعت بنانے کے لیے وہ بنیاد اختیار کرے جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انقلابی جماعت کا نبوی منہاج، تربیت کے لیے میں نے 4 عنوانات مقرر کیے تھے۔ اولاً یہ کہ انقلابی فکر مستعذر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی فکر کا منبع و سرچشمہ قرآن حکیم تھا، اور اس منہج پر اب جو بھی دعوت اٹھے گی اس کا منبع و سرچشمہ بھی قرآن حکیم ہوگا، کہ اسے پڑھتے رہو تاکہ تمہارا فکر تازہ رہے، اس کے لیے اجتماعی مذاکرہ بھی کرو، مل کر بیٹھو، قرآن پڑھو، سیکھو اور سکھاؤ، اسی سے تمہارا فکر تر و تازہ رہے گا۔ ثانیاً سموتات، جس کا سب سے بڑا امتحان یہ تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ دیکھیے ایک شخص کو جب یہ معلوم ہو کہ مجھے مار دیں گے تو وہ ڈیسپریٹ ہو کر 2-4 کو مار کر ہی مرے گا۔ بلی کو اگر آپ کارنر کر لیں اور اسے اندازہ ہو جائے کہ اب میرے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو وہ سیدھی آپ کی آنکھوں پر جھپٹے گی، لیکن یہاں اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ بن العرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دیکھتے ہوئے انگارے سجائے بچھائے گئے اور ان سے کہا گیا کہ کرتا اتار کر ان پر لیٹ جاؤ، آپ لیٹ گئے، پیٹ کی کھال جلی، چربی پگھلی، تو اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے، جس سے یہ نظر آ رہا ہو کہ مجھے انگاروں پر بھوننے والے ہیں، زندہ کے کباب بنانے والے ہیں، وہ 2-4 کو مار کر ہی مرتا ہے، یا کم سے کم ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں اس کی اجازت نہیں تھی۔ میرے نزدیک سموتات کا اس سے بڑا کوئی مظہر ممکن ہی نہیں۔ ثالثاً اپنی جان، مال، تن، من، دھن، اولاد، غرض، ہر شے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ ویسے تو دنیاوی انقلابات میں بھی لوگوں نے یہ سب کام کیے ہیں، کمیونسٹ انقلاب نہیں آ سکتا تھا جب تک لوگ جانے نہ دیتے اور لوگوں نے ساری سختیاں نہ جھیلی ہوتی، لیکن مسلمان کے لیے اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کرنا اتنا آسان ہے کہ دوسروں کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا ایمان آخرت پر ہے اور اس کے نزدیک اصل زندگی آخرت کی ہے، لہذا اگر وہ اپنا سب کچھ اللہ کی خاطر لگا دے، کھپا دے، تو اسے گھاٹا کس اعتبار سے ہے؟ وہ تو سوچتا ہے کہ مجھے آخرت میں اس کا کئی گنا مل جائے گا، 700 گنا مل جائے گا، 1000 گنا مل جائے گا، تو اس معاملے میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آدمی کو آخرت پر جتنا یقین ہوگا اتنا ہی آدمی اپنے آپ کو انویسٹ کر دے گا۔ میں اپنی جمع پونجی بینک میں بچا کر رکھوں تو مجھ سے زیادہ پاگل کون ہوگا؟ یہ مجھے زیادہ سے زیادہ اس 10-15% منافع دے دیں گے، لیکن اللہ کا بینک کھلا ہوا ہے جو 700 گنا دیتا ہے، تو یہاں بچا کر رکھنا یقیناً بے وقوفی ہے۔ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ زمین پر جمع نہ کرو، یہاں کیڑا بھی خراب کرتا رہتا ہے، چوری بھی ہوتی ہے، ڈاکہ بھی پڑتا ہے، آسمان پر جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کر سکے، جہاں چوری نہیں، ڈاکہ نہیں، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل بھی ہوگا۔ تم نے مال اگر یہاں جمع کیا تو دل یہیں اٹکا رہے گا، جب فرشتے جان نکالنے کے لیے آئیں گے تو سوائے حسرت و افسوس کے کچھ نہ کر سکو گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ فرشتے ایسے جان نکالیں گے جیسے گرم سلاخ کے اوپر سے کباب کھینچا جاتا ہے۔ اگر آپ کی جمع پونجی اللہ کے بینک میں جمع ہے تو آپ کا دل بھی وہیں اٹکا ہوگا، فرشتہ آئے گا تو آپ کے لبوں پر مسکراہٹ ہوگی۔ نشان مرد مومن بات و گویم، جو مرگ آیا تبسم بر لب اوست. اگر آپ نے کروڑوں روپیہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع کر رکھا ہو اور آپ سے کہا جائے کہ نکل جاؤ ملک سے تو آپ کو کوئی افسوس ہوگا؟ لیکن اگر آپ ملک سے باہر آپ کا کچھ نہیں نہ کوئی جاننے والا ہے تب کہا جائے نکل جاؤ تو آپ کو یقیناً تشویش ہوگی. یہ دراصل عقیدہ آخرت ہی ہے جو آج دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جانے دینے کے لیے اس طرح آمادہ ہیں. انہیں فلسطین، کشمیر، چچنیا اور افغانستان میں مسلمانوں کا یہ جذبہ دیکھ لیا ہے. یہ سب عقیدہ آخرت پر یقین کی علامتیں ہیں. ایک زمانے میں جب مولانا مودودی مرحوم کو سزائے موت ہوئی تھی، میں اس وقت اسلامی جمعی طلبہ کا ناظم اعلیٰ تھا. میں نے عزم کے ٹائٹل پر یہ نظم شائع کی تھی اور پھر جیل میں مولانا کو بھیجی تھی. وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری صحیح و عمل کا پھل دے. بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے، ابھی ہیں کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹیں کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے. سپاہیوں سے حزینہ ہونا، غموں سے اندوہ گینہ ہونا، انہیں کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی ہے. رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جینا ہاریں، جسے سمجھتے تھے آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے. یہ رئیس امروہی کے اشعار تھے. میں نے رئیس کی اضافت کے ساتھ یہ اشعار رئیس اہل نظر کی خدمت میں پیش کیے رابعہ یعنی نمبر چار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب میں روحانی تربیت کو بھی انتہائی اہمیت دی گئی. روحانیت پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑے ذریعے قرآن حکیم کو دلوں میں اتارا گیا، اس سے سینوں کو منور کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ نفس کے تقاضوں کی مخالفت کرائی گئی. نیند بہت عزیز ہے، اللہ کی راہ میں جاگتے رہنے کی ترغیب دلائی گئی اور تہجد میں قرآن کو اپنے اندر اتارنے کا حکم دیا گیا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. سورۃ مزمل. اے اور لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. قرآن مجید تو ویسے ہی نور ہے، یہ دلوں کی تاریکیاں دور کر کے انہیں منور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور رات کا جاگنا نفس کو کچلنے میں بہت مؤثر ہے. تزکیہ نفس کے لیے جس تیسری شے کی ترغیب دی گئی ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے. تو یہ ہے نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی تربیت کا. ہمارے ہاں بعد میں جو بھی خانقاہی نظام وجود میں آیا، اس میں تربیت اور تزکیہ کے اسلوب اور انداز اپنے ہیں، اور ان کے مراقبے، ان کے چلے اور ذکر کے طریقے اپنے ہیں. میں اس نظام کی بات نہیں کر رہا، سلوک محمدی کی بات کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ انقلابی تربیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی فرمائی، اس کے عناصر ترکیبی میں نے بیان کر دیے ہیں. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد میں صبر محض کا مرحلہ، میں نے عرض کیا تھا کہ صبر محض یعنی پیسو ریزسٹنس کی ابتدا دائی کی کردار کشی سے ہوتی ہے کہ اس کی قوت ارادی کو ختم کر دیا جائے. 3 سال تک تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ایذا رسانی کا ہدف بنے رہے ہیں، اور یہ زبانی ہوتی رہی کہ پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں. ہم انہیں کہتے تھے مت جایا کرو غار حرا میں، اور وہاں کئی دن نہ رہا کرو، وہاں پر کوئی نہ کوئی آسیب سوار ہو گیا ہے، ان پر کوئی جن آ گیا ہے. کبھی کہا جاتا کہ انہوں نے شاعری شروع کر دی ہے، یا یہ کہ ساحر بن گئے ہیں یا مشہور ہو گئے ہیں. یہ تمام تر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی یعنی کریکٹر اسیسینیشن اور آپ کی قوت ارادی کو مجروح کرنے کی کوششیں تھیں. اور یہ مت سمجھیے کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج نہیں ہوتا تھا. قرآن مجید کی گواہی ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں ان سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، ان سے آپ کو صدمہ ہوتا ہے، آپ کو اپنے سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ یہی ہیں جو مجھے الصادق اور الامین کہا کرتے تھے، آج یہ مجھے ساحر و کذاب کہہ رہے ہیں، مجھ پر جھوٹ کا الزام لگا رہے ہیں، مجھ پر دھوکے کا الزام لگا رہے ہیں. کہ کسی سے ڈکٹیشن لے کر ہم پر دھونس جماتا ہے. یہ مجھ پر اللہ کی وحی آ گئی ہے, لیکن اس کیفیت میں آپ کے لیے حکم یہ تھا, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. سورۃ مزمل, جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کیجیے اور بھلے طریقے سے ان کو چھوڑ دیجیے, خوبصورتی کے ساتھ اپنا رخ موڑ لیجیے اور ان کو چھوڑیے, کسی اور سے بات کیجیے, لیکن علیحدگی لٹھ مار کر نہ ہو. ہو سکتا ہے جو شخص آج بات نہیں سن رہا کل سننے پر آمادہ ہو جائے. 3 سال کے بعد مشرکین کو محسوس ہوا کہ یہ تو چٹان کی طرح کھڑے ہیں, اور 2 باتیں بڑی خطرناک ہو گئی ہیں. ایک تو ہماری نوجوان نسل ان کے گرد جمع ہو گئی ہے. یہ بنو امیہ کا چشم و چراغ عثمان ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا ہے. یہ مصعب بن عمیر اور سعد ابن ابی وقاص جیسے نوجوان ان کے گرد جمع ہو گئے ہیں, اور اس سے بھی بڑھ کر خطرناک معاملہ یہ کہ ہمارے غلام ان پر ایمان لے آئے ہیں. یہ تو ایسا معاملہ ہے جیسے کہیں پر بارود کا سٹور ہو اور وہاں پر چنگاری اڑ کر جا رہی ہو. ہمارے غلام اگر کہیں ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے اور انہیں ہم سے مظالم کے بدلے چکانے شروع کر دیے تو کس بھاؤ بکے گی؟ لہذا اب جسمانی تشدد و تعذیب, فزیکل پرسیکیوشن کا آغاز ہو گیا کہ انہیں مارو, انہیں بدترین جسمانی سزائیں دو, ان کو گھروں میں بند کر دو اور زنجیروں سے جکڑ کر رکھو, کھانے کو کچھ مت دو, بھوکا رکھو, غلام ہے تو بری طرح مارو پیٹو, گلیوں میں گھسیٹو. حضرت سمیہ, حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ابو جہل نے بدترین شرمناک ترین تشدد کر کے شہید کیا. جوان بیٹے عمار یاسر کو ستون سے باندھا اور ان کے سامنے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا. مار مار کر تھک گیا تو کہا, ایک دفعہ کہہ دو تمہارا معبود بھی سچا ہے, میں تمہیں چھوڑ دوں گا. انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا. پھر اس نے شرمگاہ کے اندر برچہ مارا جو جسم کے آر پار ہو گیا. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو 4 وحشی اونٹوں کے ساتھ باندھ کر ان کو 4 مخالف سمتوں میں دوڑایا گیا تو ان کے جسم کے پرخ سے اڑ گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا, کفو ایدیکم, ابھی اپنے ہاتھ بندھے رکھو. اس کا فلسفہ میں بیان کر چکا ہوں. یہ مسلمان اس وقت تعداد میں بہت قلیل تھے, اگر اس وقت وہ کوئی جوابی کاروائی کرتے تو انہیں کچل کر رکھ دیا جاتا, جبکہ انہیں ایک قوت بننے کے لیے مہلت عمل درکار تھی. دوسرے یہ کہ تشدد کا یک طرفہ نشانہ بننے سے انہیں عوام کی ہمدردیاں حاصل ہو رہی تھیں. حضرت بلال کی گردن میں رسی ڈال کر ان کا آقا چھوکروں سکے ہاتھ میں تھما دیتا کہ اسے کھینچو, جیسے ان دنوں عراق کی ابو غریب جیل میں قیدیوں پر تشدد کی تصویریں شائع ہوئی ہیں کہ قیدیوں کو برہنہ کر کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے. حضرت بلال کے ساتھ یہ معاملہ مکہ کے گلیوں کے اندر ہوا. انہیں تو اکیلے پتھروں والی زمین پر اس طرح گھسیٹا جاتا جیسے مردہ جانور کی لاش گھسیٹی جاتی ہے. لوگ اس منظر کو دیکھتے اور سوچتے کہ بلال کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے, کیا اس نے چوری کی ہے یا آقا کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ وہ جانتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں. بلال کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عوام کی ہمدردیاں مسلمانوں کے ساتھ بڑھ رہی تھیں. ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ 1090 تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے دست درازی نہیں کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان بنو ہاشم کی پشت پناہی حاصل تھی. اگرچہ بنو ہاشم سب ایمان نہیں لائے تھے بلکہ ان میں ابو لہب جیسے بدترین دشمن بھی تھے, لیکن بنو ہاشم کے سردار ابو طالب تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ فراہم کر رہے تھے. قبائلی نظام میں قبیلے کا سردار جس کسی کو تحفظ دے دیتا پورا قبیلہ اس کے پیچھے ہوتا. لہذا اگر شیب بنی ہاشم میں 3 سال کی نظر بندی ہوئی ہے تو پورا خاندان بنو ہاشم اس میں شریک تھا, صرف مسلمان معصور نہیں تھے. ابو طالب سے کفار مکہ کا مطالبہ تھا کہ وہ محمد کی پشت پناہی چھوڑ دیں تاکہ ہم ان سے نبٹ سکیں, لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا. 1090 میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے تھکے ہوئے گھر آتے طبیعت میں انقباض ہوتا کہ آج فلاں شخص نے پاگل کہہ دیا, فلاں نے ساحر کہہ دیا, تو گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی وفا شعار شریکہ حیات تو موجود تھی وہ بھی اللہ نے اٹھا لی. ابو طالب خاندانی طور پر ساتھ دے رہے تھے, ان کا سایہ بھی اٹھ گیا. اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کا نام دیا کہ یہ ہمارے لیے غم کا سال ہے. ابو طالب کے انتقال سے آپ کو جو خاندانی تحفظ حاصل تھا وہ ختم ہو گیا, لیکن اب دار الندوہ میں فیصلہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. مشورہ یہ ہوا کہ کوئی ایک آدمی قتل نہ کرے, ورنہ اس کے خلاف پورا خاندان بنو ہاشم کھڑا ہو جائے گا. بلکہ اس مقصد کے لیے تمام قبیلوں سے نوجوانوں کو چنا جائے جو بیک وقت جا کر حملہ کریں, تاکہ یہ معلوم کرنا مشکل ہو جائے کہ کس نے قتل کیا ہے. مکہ کی سرزمین تنگ ہوتی نظر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر اختیار کیا کہ شاید وہاں کوئی امیر یا کوئی سردار ایمان لے آئے تو میں اپنا مرکز وہاں شفٹ کر دوں. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دنوں میں جو کچھ بیتی وہ مکہ میں 10 سال میں نہیں بیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ ہوا, شدید ترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور جس میں اطہر خون سے لہو لہان ہوا. اس موقع پر آپ کے قلب کی گہرائیوں سے جو فریاد نکلی ہے اسے نقل کرتے ہوئے بھی کلیجہ شک ہوتا ہے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس. اے اللہ, کہاں جاؤں, کہاں فریاد کروں, تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی اور اپنے وسائل اور ذرائع کی کمی کی, اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے اس کی. الی من تقلونی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری. اے اللہ, تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے, کیا تو نے میرا معاملہ دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ جو چاہیں میرے ساتھ کر گزریں. اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي. پروردگار, اگر تیری رضا یہی ہے اور اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں, مجھے اس تشدد کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات. اے رب, میں تیرے روئے انور کی ضیاء کی پناہ میں آتا ہوں, تیرے روئے انور کی روشنی کی پناہ میں آتا ہوں جس سے ظلمات منور ہو جاتے ہیں. اس سے گہری کوئی فریاد ہو سکتی ہے, لیکن دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی دو نسبتیں ہیں, مقام ابدیت اور مقام رسالت. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہاں وہ نسبت ابدیت غالب آ رہی ہے. اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي. پروردگار, اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اقدام اور چیلنج کا مرحلہ. اگلا مرحلہ اقدام یعنی ایکٹیو ریزسٹنس کا ہے. میں نے کہا تھا کہ اس مرحلے میں قدم رکھنے کا فیصلہ نہایت نازک ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اس مرحلے میں داخل ہونے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا, لہذا غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. لیکن آئندہ جو بھی تحریک ہوگی اس کی قیادت یہ فیصلہ کرے گی, اور اس میں غلطی کا امکان موجود رہے گا. نیک نیتی کے ساتھ غلطی کی صورت میں دنیا میں ناکامی کے باوجود آخرت کی کامیابی یقینی ہے. تحریک شہیدین 19ویں صدی کی سب سے بڑی انقلابی تحریک تھی. اس تحریک میں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے قبل از وقت پری میچور اقدام اٹھا لیا اور پٹھانوں کے علاقے میں جا کر فوراً شریعت نافذ کر دی. انہوں نے اپنی ہجرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر قیاس کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ جیسے ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نافذ کر دی تھی, اسی طرح میں رائے بریلی سے چل کر ہجرت کر کے یہاں آیا ہوں, لہذا شریعت کا نفاذ کر دینا چاہیے. انہیں یہ نہیں دیکھا کہ مدینے والے خود آ کر لے کے گئے تھے, آپ کو تو کوئی لینے نہیں گیا تھا, لہذا کچھ وقت لگانا چاہیے تھا کہ مقامی آبادی کا ذہن تیار ہو, ان کا فکر پختہ ہو, ان کے دلوں میں ایمان و یقین راسخ ہو, اور پھر وہ اپنے رسوم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ سے غلطی ہوئی, لیکن چونکہ یہ غلطی پورے خلوص و اخلاص اور نیک نیتی کے ساتھ ہوئی, لہذا اللہ کے ہاں ان کا اجر و ثواب محفوظ ہو گیا. اگرچہ دنیا میں تحریک ناکامی سے دوچار ہو گئی, مولانا مودودی سے بھی بہت بڑی غلطی ہوئی کہ وہ 6-7 سال تک جس طریقے کار پر عمل پیرا رہے تھے جب تک ہندوستان ایک ملک تھا, اسے پاکستان آ کر تبدیل کر دیا اور انتخابات کے میدان میں آ گئے کہ شاید لوگ ہمیں ووٹ دیں گے اور ہم حکومت بنا لیں گے, اور جب حکومت ہماری ہوگی تو سارا نظام ہم خود ہی بدل دیں گے. نظام تعلیم بدل دیں گے, نظام معیشت تبدیل کر دیں گے, ذرائع ابلاغ ہمارے ہاتھ میں ہوں گے, تو ہم پوری قوم کی ذہنی اور فکری تربیت کریں گے. تو بظاہر بڑا عمدہ معاملہ تھا کہ اگر بلی کے گلے میں گھنٹی لگا دی جائے تو چوہوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو الیکشن کے ذریعے سے کامیابی کا یہ سراب سامنے آیا تو وہ دھوکہ کھا گئے, اس لیے کہ ابھی یہاں کی فضا تو تیار نہیں تھی, ابھی مادود چنگ لوگ ان کی دعوت سے واقف تھے, لہذا عوام کی اکثریت انہیں ووٹ کیسے دے دیتی. بہرحال غلطیاں ہوتی ہیں اور غلطیوں کے نتیجے میں دنیا میں ناکامی ہو جاتی ہے, لیکن غلطی اگر نیک نیتی سے ہو تو آخرت کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی, تو آخرت کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی. مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی اقدامات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو یہاں اوس اور خزرج دونوں قبیلے ایمان لے آئے تھے. ادھر مکہ سے جو جمعیت تیار ہو کر آئی تھی, یہ 100-150 آدمی تھے جو آزمائش کی بھٹیوں سے گزر کر آئے تھے. تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ, تعمیر نہ کر. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اقدام یعنی ایکٹیو ریزسٹنس کا فیصلہ کیا, لیکن 6 مہینے میں آپ نے اپنی پوزیشن کو مستحکم بنانے کی خاطر 3 کام کیے. اولاً مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی, جو عبادت گاہ بھی تھی اور خانقاہ بھی, جو عبادت گاہ بھی تھی, خانقاہ اور درسگاہ بھی تھی, پارلیمنٹ اور مشاورت کی جگہ بھی تھی, یہی گورنمنٹ ہاؤس کا مقام بھی رکھتی تھی, یہیں پر وفود بھی آ رہے تھے, گویا مسلمانوں کا ایک مرکز وجود میں آ گیا. ثانیاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم فرما دی اور ہر مہاجر کو کسی ایک انصاری کا بھائی قرار دے دیا. چنانچہ انصار مدینہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے گھروں اور دکانوں میں حصے دیے اور اپنے ذرائع معاش میں ان کو شریک کیا. اس مواخات میں ایسی ایسی مثالیں بھی سامنے آئیں کہ انصاری بھائیوں نے اپنے مکانوں اور دکانوں کے درمیان دیواریں کھڑی کر کے انہیں نصف نصف تقسیم کر کے مہاجر بھائیوں کو دے دیا. یہاں تک کہ ایک انصاری کی 2 بیویاں تھیں, اس وقت پردے کے احکام ابھی نہیں آئے تھے, وہ تو کہیں 5-6 سال بعد آئے. وہ انصاری اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ یہ میری 2 بیویاں ہیں, ان میں سے جو تمہیں پسند ہو اشارہ کر دو, میں اسے طلاق دے دوں گا, تم اسے شادی کر لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میرا بھائی قرار دیا ہے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہارا گھر آباد نہ ہو اور میرے گھر میں 2 بیویاں ہوں. یہ مواخات کا درس تھا. ہجرت کے بعد 6 ماہ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا اہم کام یہ کیا کہ مدینہ میں آباد یہودی قبائل کے ساتھ مشترکہ دفاع کے معاہدے کر لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام کی مونٹگومری وارٹ اور ٹائن بی نے بہت زیادہ تعریف کی ہے اور اسے آپ کے حسن تدبر اور سٹیٹسمینشپ کا عظیم مظہر قرار دیا ہے. مدینہ میں یہود کے 3 قبائل بنو قینقاہ, بنو نظیر اور بنو قریظہ آباد تھے, جو بڑی اسٹریٹجک پوزیشن میں تھے. مدینہ کے باہر ان کی گڑیاں اور قلعے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے نام سے ان 3 قبائل سے مشترکہ دفاع کا معاہدہ کر لیا. آج بعض لوگ احمقانہ طور پر میثاق مدینہ کو اسلامی ریاست کے دستور کا نام دیتے ہیں, حالانکہ یہ مشترکہ دفاع کا ایک معاہدہ یا ڈیفینس پیکٹ تھا کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو مسلمان اور یہودی مل کر حملہ آور کا مقابلہ کریں گے. اس معاہدے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی. غزوہ بدر سے قبل 8 مہمات. مدینہ میں اپنی پوزیشن مستحکم بنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکٹیو ریزسٹنس کے طور پر چھوٹے چھوٹے چھاپہ مار قسم کے گروپ بھیجنے شروع کر دیے. غزوہ بدر سے پہلے آپ نے ایسی 8 مہمات روانہ کی, جن میں سے 4 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوئے اور 4 میں آپ شریک نہیں ہوئے, لہذا ان میں سے 4 غزوات اور 4 سرایا کہلاتی ہیں. اس عرصے میں مکہ والوں کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئی, یعنی اب جو انیشیٹو لیا گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا. افسوس کے اس بات کو چھپانے کے لیے ہمارے ہاں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریف کی گئی ہے, اس لیے کہ جس طرح آج کل ویسٹرن میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے, اسلام تو خونی مذہب ہے, اسلام دہشت گردی کا درس دیتا ہے, اسی طرح جب یورپ کی استعماری طاقتیں عالم اسلام پر قابض ہوئیں تو مستشرقین نے اسلام کے خلاف اسی طرح کا زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا. اس پر ہمارے مصنفین نے معذرت خواہانہ یعنی اپولوجیٹک انداز اختیار کیا کہ نہیں نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگ خود سے شروع نہیں کی تھی, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دفاع میں جنگیں کی تھیں. حالانکہ یہ بات 100% جھوٹ ہے. مکہ کے پرسکون تالاب میں بھی ہلچل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے پیدا کی تھی. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی, ورنہ وہاں کے لوگ سب کے سب اپنی قسمت پر صابر و شاکر رہ رہے تھے. اسی طرح ہجرت کے بعد مکہ والوں کے خلاف راست اقدام یعنی ایکٹیو ریزسٹنس اور بالآخر مسلح تصادم یعنی آرمڈ کانفلکٹ کا آغاز بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. غزوہ بدر سے قبل ایک سال کے عرصے میں آپ نے جو 8 مہمات روانہ کیں ان کے 2 مقصد سامنے آتے ہیں. جدید اصلاحات کے حوالے سے پہلا مقصد مکہ کی معاشی ناکہ بندی یعنی اکنامک بلاکیٹ, اور دوسرا مقصد قریش کی سیاسی ناکہ بندی یعنی پولیٹیکل کنٹینمنٹ یا قریش کی آئسولیشن تھا. قریش کے قافلے جس راستے سے گزرتے تھے آپ نے اس کو مخدوش بنا دیا اور قریش کو گویا یہ پیغام دے دیا, اب ہم یہاں موجود ہیں اور آپ کے تجارتی قافلے ہماری زد میں ہیں. جو راستہ مکہ سے شام جاتا تھا وہ بدر سے گزرتا تھا. بدر مکہ سے 200 میل دور جبکہ مدینہ سے اس کا فاصلہ صرف 90 میل ہے. آپ نے قریش کے تجارتی قافلوں کو روکنے کے لیے کئی مہمیں ادھر بھیجیں, خود ایک بڑی مہم لے کر گئے اور اس بڑے قافلے کا پیچھا کیا جو ابو سفیان لے کر شام جا رہا تھا, لیکن وہ بچ کر نکل گیا. اسی طرح مکہ سے یمن جانے والے قافلے طائف سے ہو کر گزرتے تھے, ادھر بھی آپ نے ایک مہم بھیج دی. پھر آپ جہاں گئے وہاں کے قبیلوں سے آپ نے معاہدے کر لیے, یا تو وہ پہلے قریش کے حلیف تھے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے, یا انہوں نے غیر جانبدارانہ حیثیت اختیار کر لی کہ نہ ہم قریش کے خلاف آپ کی مدد کریں گے نہ آپ کے خلاف قریش کی مدد کریں گے. ان دونوں طرح کے معاہدوں سے قریش کی طاقت کم ہوئی. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متذکرہ بالا دونوں مقاصد حاصل کر لیے. ہر قوم میں 2 طرح کے انسان ہوتے ہیں. آج کی اصطلاح میں انہیں عقابی مزاج کے لوگ یعنی ہاکس اور فاختائی مزاج کے لوگ یعنی ڈفز کہا جاتا ہے. مکہ میں بھی ہر 2 طرح کے لوگ موجود تھے, جو شیلے اور مشتعل مزاج لوگوں یعنی ہاکس میں ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط بہت نمایاں تھے, جبکہ ٹھنڈے مزاج اور بردبار طبیعت کے حامل لوگوں یعنی ڈفز میں عتبہ بن ربیعہ اور حکیم ابن حزام نمایاں تھے. مقدمہ ذکر طبقے کا کہنا تھا کہ چلو اب مدینہ پر حملہ کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کلا کما کرو, جبکہ مؤخر الذکر اس طرح کے اقدام کے حق میں نہیں تھے. عتبہ بن ربیعہ بہت زیرک انسان تھا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد قریش سے کہا تھا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی یہاں سے چلے گئے, ان کے خیال میں وہ بلا ان کے سر سے تو ٹل گئی, اب مدینہ جا کر بھی محمد آرام کر تو نہیں بیٹھے گا بلکہ اپنے دین کی تبلیغ کرے گا, اس سے عرب اس کے خلاف ہوں گے اور بقیہ عربوں سے اس کی کشمکش ہوگی, تو اگر باقی عرب کو محمد نے فتح کر لیا تو ہمارا کیا نقصان, وہ ہمارا قرشی بھائی ہے, اس کی جیت ہماری جیت ہے, اس کی فتح سے عرب پر ہماری حکومت قائم ہو جائے گی, اور اگر عربوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دیا تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا بغیر اس کے کہ تم اپنے بھائیوں کے خون سے اپنی تلواریں آلودہ کرو. آخر ابو بکر کون ہے, ہمارا بھائی نہیں ہے کیا, عمر کون ہے اور عثمان کون ہے, بنو امیہ میں سے ہے, حمزہ کون ہے, عبد المطلب کا بیٹا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, عبد المطلب کا پوتا ہے. تم اپنی تلواروں سے ان کی گردنیں اڑاؤ گے, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عربوں کو آپس میں نبٹنے دو, اگر محمد جیت گیا تو ہمارا راج پورے عرب پر ہوگا. یہ بات تھی جو فی الحقیقت ہو کر رہی خلافت راشدہ کے بعد, اور ملوکیت میں پھر وہی عرب تھے جن کی حکومتیں قائم ہوئیں, چاہے بنو امیہ تھے چاہے بنو عباس تھے. اس قدر گہری بات اس شخص نے کہی جس نے اہل مکہ کو متاثر بھی کیا. ان فاختائی مزاج لوگوں یعنی ڈفز کا مکہ میں خاصا اثر و رسوخ تھا, لیکن 2 واقعات ایسے وقوع پذیر ہو گئے کہ جنگجو اور مشتعل مزاج لوگوں یعنی ہاکس کا پلڑا بھاری ہو گیا اور یہ ڈفز بالکل خاموش ہو گئے. ایک تو یہ کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کیا تھا اور وہ بچ کر نکل گیا تھا, اب مال تجارت سے لدا بھدا شام سے واپس آ رہا تھا. ابو سفیان نے قریش کو SOS کال بھیج دی کہ مجھے خطرہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی قافلے پر حملہ کریں گے اور ہمیں لوٹ لیں گے, لہذا فوری طور پر مدد بھیجی جائے. ابو سفیان کا پیغام لے کر ایک آدمی چیختا چلاتا ہوا مکہ پہنچا کہ تمہارا قافلہ تمہارا خاندان تمہارا مال خطرے میں ہے, لہذا فوراً مدد کو پہنچو. دوسری طرف ایک اور واقعہ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 افراد کا ایک چھوٹا سا دستہ نخلا بھیجا تھا جو طائف اور مکے کے درمیان ایک مقام ہے، اور انہیں ہدایت کی تھی کہ وہاں قیام کرو اور ہمیں وہاں سے مکہ کے لوگوں کی نقل و حرکت سے مطلع کرتے رہو۔ وہاں ایسی صورتحال پیش ہوئی کہ مکے والوں کے قافلے کے ساتھ ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مارا گیا اور 2 کو وہ گرفتار کر کے لے آئے اور 1 بھاگ گیا۔ مسلمان کئی اونٹوں کے اوپر لدا ہوا مار بطور غنیمت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ میں تمہیں جنگ کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ جو مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں بچ کر بھاگا تھا وہ کپڑے پھاڑ کر چیختا چلاتا ہوا مکہ پہنچا کہ لوگوں دیکھو، محمد کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا۔ یہ 2 خبریں بیک وقت مکہ پہنچیں، ایک شمال سے اور دوسری جنوب سے۔ ہجرت کے بعد اب تک مشرکین نے کسی مسلمان کو نہیں مارا تھا۔ ہجرت سے پہلے حضرت سمیہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ابو جہل نے شہید کیا تھا، لیکن ہجرت کے بعد اہل مکہ کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا تھا۔